أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة آل عمران آیت نمبر 78 سے 83 سے 83 تک اہل کتاب ہی کے وہ علماء جنہوں نے اپنے اس علم کے تقاضے کو پورا نہیں کیا ان کے تین برے کاموں کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ انہی میں ایک گروہ وہ ہے کہ جو زبان کو اس طرح سے توڑ مروڑ کر الفاظ پیدا کرتا ہے کتاب کی تلاوت کے موقع پر کہ جس سے تمہیں یہ لگے کہ یہ کتاب میں شامل ہے جبکہ وہ چیز کتاب میں شامل نہیں ہے, یعنی مصنوعی فقرات کو پڑھنے لگتے ہیں, یہ تاثر دیتے ہیں ایک غلط جملے کو ادا کرتے ہوئے کہ جیسے یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. پھر واپس ذہن میں لے کر آئیے کہ عوام کی اکثریت کتاب تک ڈائریکٹ ایکسس نہیں رکھتی تھی اور وہ انہی کے بیانات کے اوپر اکتفا کرتی تھی, تو ایک ان کا طریقہ کار تھا کہ اپنے الفاظ اور اپنے معنی کو مس گائڈ کرنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ ہے کلام خدا کا وہ یہ کام کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک تو یہ انداز, دوسرا یہ کہ صراحت کے ساتھ ایکسپلیسٹلی بیان کرنا کہ ہوا من عند اللہ, کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے جبکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ یہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ انہیں اشتباہ تھا یا کسی تشویش کی وجہ سے یا ڈاؤٹ کی وجہ سے زیادہ بہتر الفاظ میں وہ یہ کام کر رہے ہوں, بلکہ انہیں بالکل کلیئرلی معلوم تھا وہم یعلمون, مگر اس کے باوجود وہ یہ کام کیا کرتے تھے. جس سے پھر وہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے ہی انسان ٹھوکر نہیں کھاتا ہے بلکہ علم ہونے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے صاحبان علم گمراہ ہو جاتے ہیں. جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا. ارشاد ہوا کہ کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے بلکہ ممکن ہی نہیں ہے. جائز تو خیر کسی کے لیے بھی نہیں ہے, مگر یہاں پر جن کا ذکر آ رہا ہے یہ تو وہ ہیں جو انبیاء ہیں, خدا کے چنیدہ ہیں کہ جن کو خدا نے کتاب دی, حکمت دی, نبوت دی, کہ وہ یہ کہیں لوگوں کو کہ کونو عبادن لی من دون اللہ, کہ اللہ کو چھوڑ دو اور ہمارے عبادت کرنے میں لگ جاؤ, کہ یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں, یعنی ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ یہ بات اس طرح سے کہیں. بلکہ وہ کیا کہیں گے, وہ تو یہ کہیں گے کہ کونو ربانی جینا, کہ تم ربانی بنو یعنی اللہ والے بنو, ایسے بنو کہ جن کا تعلق خدا سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہو, جن کا خدا سے تعلق بہت مضبوط ہو. اور اس کی وجہ بھی یہ بتائے گی کہ تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, کہ تم جب اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم درس پڑھتے ہو تو پھر تمہارے لیے سزاوار یہی ہے کہ تم خود بھی ربانی بنو, یعنی اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ جوڑو, مضبوط کرو, اور پھر دوسروں کو کتاب کی تعلیم بھی دو اور جو تم نے درس پڑھایا ہے اسے بھی لوگوں کو استفادے کے لیے پیش کرو. اور پھر اس کے بعد مزید یہ کہا گیا کہ ان کے لیے یہ بھی ناممکن ہے, یعنی ناممکن سے مراد ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس بات کا حکم دیں کہ ملائکہ کو یا کسی اور نبی کو اپنا رب سمجھ لو, اربابن اپنا رب مان لو. کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ کفر کا تمہیں حکم دیں گے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی ایک مرحلہ تھا کہ تم کافر تھے اور تمہیں انہوں نے مسلمان بنایا, تو اب کیا تمہیں وہ واپس پلٹائیں گے کفر کی طرف؟ کیسا ہوگا, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس کے ذریعے سے ان تمام تہمتوں کو رفع کیا گیا جو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اگر کوئی منسوب کرے, معاذ اللہ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی عبادت کی معاذ اللہ دعوت دیتے تھے, یا کوئی مثلا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہے کہ مثلا حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے, تو یہ نصیریت کی بھی رد ہے کہ جو آخری نبی ہے اس کا جانشین آخری نبی کے پیغام کو آگے لے کر چلے گا, جو پیغام توحید ہے, کبھی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ اس پیغام ہی کو کمپرومائز کر دے اور توحید ہی کے خاتمے کا باعث بن جائے. خود ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بعض افراد نے پیغمبر اکرم سے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو معبود کا درجہ دیں, تو پیغمبر اکرم نے اس حوالے سے اللہ کی پناہ طلب کی اور سختی سے اسے منع فرمایا کہ پناہ بخدا کہ ہم اپنی عبادت کے لیے تم سے کہیں. تو یہاں پر بہت واضح طور پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اگر کسی نبی یا کسی امام کی طرف یا کسی جانشین یا کسی ولی کی طرف یہ بات منسوخ کی جائے تو اس سوائے تہمت کے اور کچھ نہیں ہے, وہ خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے, خدائی دعویٰ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو خدا مان لیا جائے. اب اس کے بعد آج یہ سمجھو کہ ان نبیوں کا کیا مقام تھا اور مرتبہ تھا. تو اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر آخری نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا یعنی محکم وعدہ, جب انہیں کتاب دی جا رہی تھی, حکمت دی جا رہی تھی, تو ان سے یہ کہا گیا کہ جب تمہیں یہ کتاب اور حکمت دی جا رہی ہے, ایک رسول آئے گا جو تمہارے پاس ہے, اس کی وہ تصدیق کرے گا. یہ پوری ایک لڑی ہے کہ جس کے اندر سب پروئے ہوئے ہیں, ساری نبوتیں اور سارا سلسلہ ہدایت. لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے بھی آغاز ہی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سے بھی یہ کہا گیا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا ہے یہ ان پر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اب یہ تو اس امت کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ جو صاحبان تقویٰ یا فکر نجات رکھنے والے ہیں. مگر ماضی کی امتوں میں کیا ہوتا رہا؟ ماضی کی امتوں کے اندر یہ ہوتا رہا کہ خود نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا گیا کہ وہ جو آخری رسول آئے گا, اس آخری رسول کے اوپر تمہیں کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس کی مدد بھی کرو گے. اور پھر ان سے یہ کہا گیا پروردگار عالم کی طرف سے, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کے اوپر تم عہد و پیمان رکھتے ہو؟ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی کہا گیا کہ تم اپنی امت سے, اپنی قوم سے بھی اس کا عہد و پیمان لو کہ وہ آخری رسول جب آئے گا تو اس آخری رسول کی مدد بھی کریں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ اس سیناریو کے ساتھ ہے کہ اگر تم زندہ رہے تو تم مدد کرو گے, ورنہ تمہاری مدد ہی یہ ہوگی جو اس موقع پر تم اس آخری رسول کا ذکر کر رہے ہو. تو اب یہاں پر ان سے کہا گیا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر تم عہد و پیمان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. تو پھر خدا نے کہا کہ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. اب اس کے بعد اگر کوئی منہ پھیر لے یعنی اس سے پھر جائے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو یہ لوگ فاسق ہیں, یہ لوگ بد اعمال ہیں, یہ برے کردار والے لوگ ہیں. تو یہاں پر پھر غور کرنے والی بات ہے, دو تین نکات بہت اہم ہیں کہ وہ نبی کی جس کی نبوت کا اقرار اگر گزشتہ انبیاء نہ کریں تو ان کے حوالے سے اتنے سخت الفاظ ہیں کہ پھر وہ فاسق شمار ہو جائیں گے, جہاں پہ امکان نہیں ہے, بالفرض کی بات ہو رہی ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس امت کے اندر یا اس زمانے کے اندر جبکہ وہ رسول آ چکا, اس کی رسالت آ چکی, اسٹیبلش ہو چکی اور وہ اپنا پیغام دے چکا, اس کو پھر قبول نہ کرنا اور نہ ماننا کیسے نجات کا باعث ہو سکتا ہے, سلویشن کا باعث ہو سکتا ہے؟ ہمارے وہ دوست جو پلورلزم کی ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں کہ جس میں نبی آخر الزمان کے انکار کے باوجود نجات کی گنجائش ہو, انہیں پھر ایک مرتبہ میں دعوت دوں گا کہ ان آیتوں کے اوپر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. اگلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مدد کا ایک انداز یہی ہوتا ہے, ایمان کا ایک انداز یہی ہوتا ہے. وہ انبیاء اور ان انبیاء کی وہ قومیں اور امتیں کہ جو گزشتہ زمانے میں ختم ہو چکی ہیں, مگر پھر بھی اس کے باوجود ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے, اس کی مدد بھی تم نے کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی رکھنا ہے, جبکہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ آخری نبی. تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ غیبت کے اوپر یقین رکھنا ہوتا ہے. پروردگار عالم کی بات پر اگر ایمان ہو تو پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں بنتا. اگر وہ جتنے بھی افراد اس قوم کے ہیں جو گزشتہ امتوں کے اندر تھے وہ کہیں کہ بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے تب ہم ایمان لائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. اسی نبی کے کہنے پر کہ جس کی نبوت اسٹیبلش ہو چکی ہے, اس آخری نبی کی نبوت کو بھی ماننا پڑے گا, جس کے بعد پھر ہمارے لیے آخری امام کی غیبت کا عقیدہ کوئی مشکل عقیدہ نہیں رہتا. جس طرح سے گزشتہ انبیاء کے کہنے پر آخری نبی کی نبوت پر ایمان ضروری تھا, اور اسی طریقے سے اس آخری نبی کے کہنے پر آخری امام کے عقیدے کے اوپر یقین رکھنا ضروری قرار پاتا ہے اور اس میں کوئی مشکل باقی نہیں رہتی. اب یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی کو وہ زمانہ ملے کہ جب امام مہدی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں, اور ہو سکتا ہے کہ اسے یہ موقع نہ ملے. پردہ غیبت چاک ہوگا تو انشاءاللہ یہ موقع جن افراد کو ملے گا وہ نیابتاً ان افراد کی طرف سے بھی زیارت ضرور کریں گے کہ جو یہ شرف حاصل نہیں کر پائے, مگر ان کا عقیدہ اور عملی طور پر اس آخری امام کے ظہور کی تیاری یقیناً ان کی طرف سے مدد بھی مان لی جائے گی اور ایمان بھی مان لیا جائے گا. آخری آیت جو صفحے پر ہے, آیت نمبر 83, اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہوں, جبکہ اس کے اوپر صرف اس کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں, چاہے وہ خوشی سے یہ کام کریں چاہے مجبور ہو کر ناخوشی کے ساتھ اور اسی کی بارگاہ میں سب کو پلٹ کر جانا ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک تو وہ معاملات ہیں جو شریعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مگر ایک وہ معاملات ہیں جو انسان کے اپنے وجود کے ساتھ ہیں. آتی ہوئی سانس, جاتی ہوئی سانس, آنکھوں کا چیزوں کو دیکھنا, مشاہدہ کرنا, کانوں کا سننا, زبان کا مٹھاس اور نمکینی کو محسوس کرنا, یہ سارے کا سارا وہ ہے کہ جس کے اندر چیزیں پروردگار عالم کے اس منصوبے کے ماتحت ہیں. اور جتنی اطاعت پروردگار عالم کو لینی ہے وہ تو وہ لے ہی رہا ہے. اب انسان کی شرافت کا تقاضا ہے کہ باقی اطاعت بھی وہ خوش دلی سے قبول کرے, ورنہ بالآخر جب آخرت میں وہ پلٹ کر وہاں پر پہنچے گا تو اختیار سارا سلب ہو جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 84 سے 91 پہلی آیت جو صفحے پر ہمارے سامنے ہے اس کا مضمون تقریباً وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں تھا, کہ ایک مسلمان اگر وہ واقعی مسلمان ہے تو وہ انبیاء میں تفریق نہیں کرے گا, فرق نہیں کرے گا, بلکہ اس کا ٹوٹل فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب اللہ پر ایمان لا چکا تو پھر اللہ جس جس کو منواتا جائے وہ اس کو مانتا چلا جائے گا. لہذا الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر, جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے, جو ابراہیم پر نازل ہوا, اسماعیل پر نازل ہوا, اسحاق پر نازل ہوا, یعقوب پر نازل ہوا, اسبات پر نازل ہوا. اسبات وہی جو جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبی ہوئے, اور جو موسیٰ کو دیا گیا, عیسیٰ کو دیا گیا, اور پھر اوور آل تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے جو دیا گیا. یعنی یہ تو کل نام ہے کہ جو ہم نے لے لیے, لیکن ان کے علاوہ بھی جن جن کو نبی بنایا خدا نے اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کو عطا ہوا, ہم ان سب کے اوپر اوور آل ایک ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدائی نمائندے تھے, وہ خدا کے برحق نبی تھے, جو پیغام ان کے پاس تھا وہ حق تھا. اب اس کے بعد کہ ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک میں, وہی بات کہ فرق اس اعتبار سے کہ فضیلتوں کا فرق ہے وہ الگ چیز ہے. اس کا تو آغاز میں اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض, یہ سب رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے, مگر کیا ان پرنسپل ان کی نبوتوں میں ہم کوئی اختلاف کرتے ہیں؟ معاذ اللہ قطعا نہیں, بلکہ ان سب کو ہم قبول کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم کیا ہیں, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اس کی بارگاہ میں مسلم ہیں, سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. کس کی بارگاہ میں؟ خدا کے, جس کو خدا منوائے اس کو ہم مانتے چلے جاتے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مسلم کہلوانا چاہتا ہے وہ اللہ کے تمام نبیوں کو بشمول اس آخری نبی کو قبول کرے, ورنہ اس کا اسلام حقیقی سے کیا تعلق ہوگا. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ بڑی ڈیسائسو ہے, جس کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر رہتے ہوئے کچھ بھی کیا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو پھر قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ یہ دین اسلام, یہ آخری نبی جو آیا ہے وہ بھی خدا ہی کی طرف سے آیا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہاں پر بھی ایک مرتبہ پھر ہم اپنے ان دوستوں کو متوجہ کریں گے جو پلورلزم کے نام پر آخری نبی کی نبوت کو مائنس کر کے بھی معاذ اللہ نجات کے امیدوار بنے ہوئے ہیں, کہ وہ ذرا ان آیتوں کے اوپر بہت شرح صدر کے ساتھ اوپن مائنڈڈ ہو کر غور کریں, تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ شاید انہیں اپنے اس نظریے کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. آگے پروردگار عالم نے کفار یا کفر کی تین قسمیں بیان کی ہیں, جس میں سے ایک قسم کو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ان کی توبہ ہم قبول کریں گے, اور دو وہ ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. انفیکٹ جو تیسرا گروہ ہے وہ توبہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے. یہاں پہلا ذکر آتا ہے کہ کیسے خدا اس قوم کی ہدایت کرے جس نے کفر اختیار کیا ہے ایمان کے بعد, اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ رسول حق ہے اور جو اس کے پاس آیا ہے وہ بینات میں سے, یعنی بالکل روشن معجزات اس کے پاس ہیں, اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سزا یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, یعنی پھٹکار ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے. والملائکہ ملائکہ کی طرف سے بھی لعنت ہے اور انسانوں کی طرف سے بھی لعنت ہے، تمام کے تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ اللہ کی طرف سے لعنت یعنی رحمت خدا سے دوری، اور ملائکہ اور انسانوں کی طرف سے گویا بددعا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے یہ عذاب دور نہیں ہوگا، نہ ان کے اوپر نظر کی جائے گی یعنی نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ اب اس میں پھر استثناء کیا ہے، ایکسپٹ کس کو کیا گیا ہے؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں وہ کہ جو توبہ کر لیں اور اس کے بعد، اور فقط توبہ نام کی نہ ہو، واصلحوا وہ اپنی اصلاح بھی کریں، یعنی جو ضروری تبدیلی ہے وہ بھی وہ اپنے اندر لے کر آئیں۔ تو یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ کفار ہیں کہ جو ایمان کو اختیار کر چکے اور جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ رسول بالکل برحق ہے۔ اب اس سے مراد کون کون افراد ہو سکتے ہیں؟ ایک تو جو ہم اہل کتاب کے کانٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے ایک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ صاحب ایک وہ صاحب ایمان ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے کفر اختیار کیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یا کسی بھی کیس کے اندر ایسا معاملہ ہو جائے کہ جہاں پہلے ایمان تھا اور اس کے بعد پھر کفر کو اختیار کیا۔ اب آئیے ذرا سے دیکھیے کہ جو اگلی قسم آ رہی ہے کفار کی وہ کیا ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ایمان کے بعد اور پھر اس کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب یہاں پر جن افراد کی بات کی گئی تو اسی کانٹیکس میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یہ ہو گیا پہلا کفر، اور پھر اس کے بعد کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لن تقبل توبتهم، تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی یہ اپنی توبہ کے اندر سیریس نہیں ہے۔ وہ اولئک هم الضالون، اور یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ممکن ہے کہ ان کی توبہ سے مراد فرعون جیسی توبہ ہو کہ جب عذاب کو دیکھیں تو اس وقت یہ توبہ کریں گے، تو ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر تیسری کیٹیگری جو اس کے اندر بیان کی گئی کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو مرے تو کفر ہی کی حالت میں مرے، تو ان سے پھر اگر زمین کے برابر اگر سونا بھی وہ دے دیں فدیے کے طور پر تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ اگر چاہیں کہ یہ سب کچھ دے کر اپنے آپ کو عذاب خدا سے بچا لیں تو یہ بھی نہیں ہونے والا۔ اول تو وہاں میدان قیامت میں ہے کہ اس کے پاس ایسا سونا کہ وہ دے سکے، لیکن اعلیٰ فرزن کہ اگر سپوزٹلی ان کے پاس اس کی گنجائش ہوتی ہے وہ پیش کرتے، ایون دین وہ ان سے ایکسیپٹ یا قبول نہ کیا جاتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہ جو تین کفر کی جو قسمیں یہاں پر بیان کی گئیں اس کا ایک تو کانٹیکسٹ یہی ہے، دوسرا جو اس کے بارے میں بیان کیا گیا وہ ارتداد کے حوالے سے۔ ارتداد یعنی فرض کیجئے کہ ایک مسلمان ہی ہے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ اگر کفر کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی آخری نبی کو اس نے مان لیا سب کچھ اور پھر اس کے بعد وہ ارتداد کرتا ہے، ارتداد یعنی پلٹ جانا، تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اس کی یہ تین کیٹیگریز یہاں پر بیان کی گئی، یہ بھی اس سے استدلال کیا گیا تفسیروں میں، اور پھر اس کی سزا کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا کہ مرتد کی دو قسمیں ہیں، مرتد فطری ہے، مرتد ملی ہے، کہ ایک شخص ہے وہ مسلمان کے گھر میں ہی پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور ایک وہ ہے کہ جو مسلمان کے گھر میں تو نہیں پیدا ہوا تھا، دوسری قوم میں پیدا ہوا تھا مگر پھر مسلمان ہونے کے بعد اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اس طرح سے وہ مرتد ہو گیا۔ تو اب ان دونوں کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل کیا ہوگی، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر اسے تفسیر نمونہ کے اندر اور دیگر بڑی تفاسیر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم اتنا ہی بیان کرتے ہوئے اکتفا کریں گے۔ الحمدللہ کہ یہ تیسرا پارہ اس آیت نمبر 91 پر سورہ آل عمران کے مکمل ہو رہا ہے، اور کل سے انشاءاللہ چوتھے پارے سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 92 سے 100، 92 سے 100۔ اس صفحے پر پہلی آیت میں ہمیں ایک مرتبہ پھر انفاق اور انفاق کے حوالے سے ایک خاص تعلیم دی گئی کہ کوئی بھی نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں پر لفظ بر استعمال ہوا جس کی ایک تفصیل ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں, جہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صرف کسی خاص سمت میں رخ کر لینا اور قبلہ بنا لینا یہی بر نہیں ہے بلکہ اس کی تفصیلات ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہمارے سامنے آیا تھا ایمان کے حوالے سے بھی اور اعمال کی کچھ تفصیلات تھیں. یہاں پر پروردگار عالم نے انفاق کو اس حوالے سے پیش کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک بر تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو جو تمہیں خود بھی بہت پسند ہے. کچھ وہ ہے کہ جو انسان خرچ کر دے لیکن اسے خود بھی وہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا, اور ایک یہ ہے کہ پسند بھی ہے, دل بھی بہت چاہ رہا ہے اور پھر اسے قربتا اللہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی چیز تو اللہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا خاص ایک معاملہ کہ انہیں یہ کہا گیا کہ ہر کھانے والی چیز جو غذا کہی جا سکے, طعام جس کو کہا جا سکے, وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے, مگر وہ چیزیں کہ جن کو اسرائیل نے خود اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا. یہاں پر اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. تو یہ خاص بات کون سی غذا ہے جس کی یہاں بحث ہو رہی ہے وہ لکھا نہیں ہے, مگر تفسیروں میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے مراد اونٹ کے گوشت کو مراد لیا گیا ہے کہ اونٹ کے گوشت پر ایک بحث تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے حلال ہونے کا حکم دیا تو اعتراض کیا گیا یہود کی طرف سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, بلکہ یہ تو حرام تھا, اور نہ فقط یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی, نوح علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ حرام تھا. یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا جس کی کوئی دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس. تو اب یہاں پر جو جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تمام جو غذائیں کہی جا سکتی ہیں وہ حلال تھی اور اونٹ کا گوشت بھی اس میں شامل تھا, مگر وہ چیز جو اسرائیل نے خود اپنے آپ پر حرام کر لی. اسرائیل سے یہاں پر مراد یعقوب علیہ السلام ہے, اور وہ حرام کرنا ان کا وہ اپنے اوپر ایک پابندی ان کی صحت کے اعتبار سے. یہ لکھا ہے بعض تفاسیر کے اندر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء ایشیاٹیکا کی شکایت ہوتی تھی اونٹ کے گوشت کے استعمال سے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو استعمال کرنا ترک کر دیا تھا. تو یہ ایک حفظان صحت یا طبی یا نقطۂ نگاہ سے ان کا ایک فیصلہ تھا, اور پھر بہت سے ان کے فالوورز نے بھی اس پر عمل کیا اور آہستہ آہستہ یہ مشہور ہو گیا کہ گویا یہ چیز حرام ہے. البتہ ممکن ہے کہ توریت نازل ہونے کے بعد پھر کسی امتحان کی وجہ سے یا کسی سزا کے طور پر اس کو حرام کر دیا گیا ہو, لیکن یہ کہ یہ بات ہو رہی ہے توریت کے نازل ہونے سے پہلے کی. تو اب اتنا تو طے ہے کہ اگر توریت کو بھی دیکھا جائے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا ہوا. تو یہاں پہ یہی کہا گیا کہ آؤ حبیب ان سے کہیے کہ توریت کو لے آؤ, اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو, اور پھر اگر کوئی اللہ کے اوپر افترا کرے یعنی جھوٹ باندھ دے اس کے بعد تو وہ یقیناً ظالم ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا اور ملت ابراہیم کی اتباع کرو جو کہ حنیف تھے یعنی مخلص تھے, پورے خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی توحید کے مقر تھے, بت شکن تھے, ان کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ بات ظاہر ہے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوئی کہ ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ہر ایک کے لیے قابل قبول تھے, ایک محترم نام تھا اور انہوں نے ہی مسلمان اور اسلام کے نام کو پیش بھی کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ لفظ اسلام لفظ مسلم سے کوئی وحشت نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص تعلق جو خانہ کعبہ کے ساتھ تھا, تو خانہ کعبہ ہی کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ پہلا وہ گھر کی جو بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے. یہاں پر مکہ کا ایک نام بکہ کے عنوان سے بھی پیش کیا گیا, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مبارک ہے, قدیم ہے, مبارک ایک اس کی ہسٹری ہے, اور پہلا گھر ہونے کے اعتبار سے کہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس عبادت گاہ کو تعمیر کر دیا گیا تھا. تو یہ برکت ہے اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے عالمین کے لیے, یعنی اس مکان کو دیکھ کر بھی اور اس مکان کی ہسٹری کے ذریعے سے بھی انسان خدا کی توحید سے قریب ہوتا ہے. اب یہ دوسرا اعتراض ان کا تھا جو یہود کی طرف سے کہ مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کو قبلہ بنایا جبکہ باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بیت المقدس کو انبیاء ترجیح دیا کرتے تھے. تو یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو قبلہ جس کو بھی خدا بنانا چاہے خدا کی مرضی ہے, مگر اگر تاریخی اعتبار سے بھی دیکھو تو خانہ کعبہ کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے. ظاہر بیت المقدس جناب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, اور یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہو گیا تھا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو بھی کی تھی. تو وہ وہی ہے، مبارک بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اس کے اندر ایک خاص نشانی، آیات مبینات تو بہت سے ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن یہ ایک خاص نشانی جو اس کو کہا گیا مقام ابراہیم، وہ پتھر آج بھی موجود ہے کہ جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اسے بھی پروردگار عالم نے نشانی کے طور پر اور روشن نشانی کے طور پر تعارف کروایا۔ اسی سے ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جو انبیاء کی نشانیاں ہوتی ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، ان کے آثار ہوتے ہیں، اسلام ان کو مٹانے کا روادار نہیں ہے بلکہ ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے والا ہے۔ پھر اگلی چیز یہ کہی گئی کہ ومن دخلہ کان آمنہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ خاص احترام حرم کو دیا گیا، خانہ کعبہ کے چاروں طرف ایک مخصوص حد کے اندر، کہ جس کے اندر انسان کی جان مال ویسے بھی محفوظ ہونی چاہیے محترم، لیکن یہ کہ وہاں پر تو خاص احترام دیگر مخلوقات کا بھی رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی اہمیت، کہ یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر، حج البیت، کہ وہ اس گھر کا حج کریں جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب استطاعت کی جو بحث ہے وہ اپنی جگہ فقہ کے اندر ایک تفصیلی ٹاپک ہے کہ جس میں مال بھی ہونا چاہیے، صحت بھی ہونی چاہیے، راستہ بھی کھلا ہونا چاہیے وغیرہ، لیکن یہاں پر اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ انکفرا، کہ اگر کوئی کفر کرے، انکار کر دے کہ وہ نہیں آتا خانہ کعبہ کے حج کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ آخری جو چند آیتیں صفحے پر ہیں ان میں اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب، احبیب سے کہہ دیجئے، کن سے؟ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ ایک تو وہی بات کہ تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے اس نبی کی نشانیاں، اور اللہ اس بات سے خوب واقف ہے، گواہ ہے اس بات پر کہ جو تم عمل کر رہے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے، یعنی جو تمہارے غلط اعمال ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ احبیب کہہ دیجئے، اہل کتاب، کیوں تم اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہو، روکتے کیوں ہو؟ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ انسان خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے میں فیسیلیٹیٹ کرے، اور یہاں پر الٹا ہو رہا ہے کہ خود بھی ایمان نہیں قبول کرتے اور دوسرے جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا لائے ہوئے ہیں تو ان کو بھی راستہ ان کے لیے روکتے ہیں اور ان کو پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر کہا گیا تبغونہ اے وجہ، کہ تم اس راستے کو ٹیڑھا کر کے دکھاتے ہو، اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہو، یعنی اس طرح سے پورٹری کرنا کہ اور لوگ جو ہے اس سے متنفر ہو جائیں، جبکہ تم اس بات کے گواہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ حق اور حقیقت کیا ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اے ایمان لانے والوں، اب یہاں پر صاحبان ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم نے ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک گروہ کا اگر تم نے اطاعت کا سلسلہ شروع کر دیا، تو یہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی جانب، یعنی تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک ہی برش سے سب کو پینٹ نہیں کیا، یعنی ایک ہی طرح سے سب کو ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ایک گروہ ایسا ہے اہل کتاب کا کہ جنہوں نے یہ طریقہ کار بنا لیا ہے کہ اگر ان کو فالو کیا جائے، ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے جائیں، تو پھر ان کا مطمئن نظر یہ ہے کہ دین سے تمہیں پلٹا دیں اور تمہیں ایمان کے بعد کفر کی وادی میں لے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں، ایک گروہ وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے جس کے برعکس ہو، کہ جو حق اور حقیقت کا متلاشی ہو اور وہ موقع آنے پر اسلام اور ایمان کو قبول بھی کر لے اگر ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال ایک ہی انداز سے سب کو نہیں دیکھنا چاہیے، جو اس طرح سے ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے ان سے انسان محتاط رہے، اور جہاں پر گنجائش ہو کہ معاشرت کے ذریعے سے پیغام ان تک پہنچایا جا سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ کافی پسندیدہ ہوگا۔ یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق فرما، قرآن امام زمانہ کی دور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 سے 108، 101 سے 108۔ پروردگار عالم پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے اس میں حیرت کا اظہار کرتا ہے، یعنی یہ اظہار حیرت گویا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تو کیسے تم کفر کی طرف جا رہے ہو، کیسے تم انکار کر رہے ہو۔ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، جبکہ تمہارے درمیان آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وفیکم رسولہ، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب اس کے بعد اگر تم کفر اختیار کرو تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے وابستہ ہو جائے تو سمجھو کہ وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا، اس کی ہدایت کر دی گئی۔ یہ وہی جو انسان کا فطری معاملہ کہ جس میں وہ سیدھی راہ کے اوپر اور صراط مستقیم پر رہنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کو مینٹین کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے پروردگار کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، جس کے لیے خدا نے رسول کو بھیجا، تو اب اس کے بعد اگر رسول فزیکلی موجود نظر بھی آ رہے ہیں، پھر اگر کفر ہو جائے تو یہ تو بہت ہی حیرت کی بات ہے۔ پیچھے ہم اس آیت کو پڑھ چکے کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم لوگ اہل کتاب کے گروہ کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، تو تمہیں اہل کتاب کے کسی اہل علم بزوں میں خود ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اسی کو آگے پروردگار عالم نے مزید سمجھایا کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا، یعنی انتقال آخری سانس جو تمہاری ہو رہا ہے اس وقت تک تمہیں اسلام پر اور ایمان پر باقی رہنا ہے۔ اب یہ اس زمانے کے اندر جب خطاب کیا جا رہا ہے، تو پھر ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جو مسلمان تھے، یہ ظاہر ہے کہ وہی ہیں کہ جن کو اصطلاح کے اندر صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس انداز سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف اس وقت کے اسلام کا اظہار کافی نہیں ہے، بلکہ مرتے دم تک تمہیں اسلام اور ایمان باقی رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بہت مشہور آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب، اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے نازل فرمائی کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اس نے محبت پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی بن گئے، جبکہ تم اس سے پہلے جہنم کے آگ کے گڑھے کے پاس بالکل گرنے والے تھے، اور اس وہاں سے خدا نے تمہیں نکال دیا۔ اللہ اسی طرح سے اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہ سیکوینس بہت عمدہ اور زبردست اور سمجھ میں آنے والا ہے کہ تمہاری حالت یہ تھی، پروردگار عالم نے تمہیں اس سے باہر نکالا، سبب کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، تم سے تقاضا اس بات کا ہے کہ تم مرتے دم تک اسلام پر باقی رہو گے۔ اب یہاں پر جب پروردگار عالم نے اللہ کی رسی کا حوالہ دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر اس دنیا میں نہ بھی رہیں، ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں، تو اس کے باوجود وہ رسی موجود رہے گی اور اس رسی سے وابستہ ہونا ذمہ داری قرار پائے گی۔ اس کے بعد پھر ہمیں وہ حدیث ثقلین پھر بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھاری چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ ہے، وہ عطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہونے والی یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ اس سے ہمیں بہت خوب مدد ملتی ہے کہ وہ زمانے میں جو مسلمان تھے وہ تو پہلے مخاطب تھے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، تو اب وہ اللہ کی رسی کے بارے میں ظاہر ہے کہ انہیں پیغمبر اکرم سے سوال کرنا چاہیے، اور پیغمبر اکرم بار بار حدیث ثقلین کے ذریعے سے انہیں متوجہ کر رہے تھے۔ اگلی آیت بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک گروہ کا ذکر آتا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ لازمن ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، امر بالمعروف کرنے والا ہو یعنی نیکی کا حکم دینے والا ہو، اور برائی سے روکنے والا ہو، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب تم میں سے ایک گروہ اس بات کے کہنے کے بعد کہ ایک اللہ کی رسی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا نمایاں ہوگا کہ جسے بار بار سامنے پیش کیا جائے گا، یہ وہی اہل بیت کا گروہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کی معاونت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ سپلیمنٹری اس کا حصہ بنیں گے۔ اور پھر واپس یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں کے جتہا نہ ہو جاؤ، تفرقو، جنہوں نے فرقہ فرقہ ہو کر اپنے آپ کو الگ الگ کر لیا، واختلفو من بعد ما جاءہم البینات، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے سامنے بینات، روشن واضح دلائل پیش کر دیے گئے، ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خطاب تو مسلسل مسلمانوں سے ہو رہا ہے، تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے بینات آ چکے ہیں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ بینات آنے کے بعد، روشن دلیلیں آنے کے بعد تفرقے میں پڑ جاؤ، اختلاف میں پڑ جاؤ۔ حدیث ثقلین ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے آل محمد اور قرآن مجید سے جھڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا تو پھر ہوگا کیا، وہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا تھا ان کے لیے کیا تھا، ان کے لیے بھی دردناک عذاب تھا، یہود نے ایسا ہی کیا، اہل کتاب نے ایسا ہی کیا، تم ایسے مت ہو جانا۔ پھر اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ دن قیامت کا کہ جس میں کچھ چہرے روشن ہوں گے, نورانی ہوں گے, سفید ہوں گے, اور کچھ وہ ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم, کہ ایمان کے بعد تم لوگ کفر اختیار کرنے لگے, کافر ہو گئے. اب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا, لہذا میں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ افراد وہ ہو سکتے ہیں کہ جو اسلام کے بعد, ایمان کے بعد خدا نخواستہ, مگر بہرحال کفر کی طرف پلٹ جائیں. پھر جو ساستہ کے اندر حدیث حوض موجود ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے. پھر یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اکفر تم, کہ کیا تم لوگوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم نے کیا تھا. اب ایک جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وہ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے, نورانی ہوں گے, روشن ہوں گے, ان سے یہ کہا جائے گا ففی رحمت اللہ, وہ رحمت خدا میں ہوں گے, یعنی کہا نہیں جائے گا وہ رحمت خدا میں ہوں گے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ آیتیں ہیں اللہ کی جن کو ہم تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں حق کے ساتھ, اور اللہ کبھی بھی ظلم نہیں چاہتا, ایک دو فرد کی بات نہیں ہے, عالمین میں سے کسی کے لیے بھی پروردگار عالم ظلم نہیں چاہتا, ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. یہ پروردگار عالم کے عادل ہونے کی اور عدل کی صفت سے متصف ہونے کی ایک بہت ہی بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ جب وہ ظالم نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے, وہ عادل ہے, اور یہ عدالت اس کی ذاتی صفت ہے, وہ کہیں سے اس نے کسب نہیں کی, یہ بندوں کی صفت ہے کہ وہ صفتوں کو حاصل کرتے ہیں, خدا کی صفت عین ذات ہوا کرتی ہے. یہ جو یہاں پر اس پورے صفحے پر, یعنی یہ آیت تو یہاں پر مکمل ہو گیا آیت نمبر 108 پر, آخری بات کہ جو پیچھے جو بات بیان کی گئی کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور جہنم کے کنارے پر تھے, بالکل گڑھے میں گرنے والے تھے, اس کو اگر تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے جناب حضرت جعفر طیار کے اس خطبے میں کہ جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں بطور نمائندہ مسلمانوں کے انہوں نے وہاں پر پڑھا تھا کہ ہماری یہ حالت تھی, یعنی مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی, اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی. اور خطبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ فدق کے عنوان سے انہوں نے دربار کے اندر دیا تھا, اس میں بھی انہوں نے اس حالت کی طرف متوجہ کیا کہ کیا حالت تھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کیا تہذیبی اور ثقافتی تبدیلیاں آئیں اور کس طریقے سے ان کو ترقی حاصل ہوئی, اس کے بارے میں وہاں پر گفتگو موجود ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 109 سے 115, 109 سے 115. اس صفحے پر جو پہلی آیت ہمیں نظر آتی ہے گویا وہ دلیل ہے اس بات کی جسے ہم نے گزشتہ درس میں بالکل آخر میں اسٹڈی کیا تھا, جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عالمین میں کسی کے ساتھ بھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, کہ جب سب اسی کا ہے تو ظلم کی کوئی وجہ کیا کی رہتی ہے. پروردگار عالم عدل کرنے والا ہے اور اس کی ایک دلیل یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ الی اللہ ترجع الامور, اللہ ہی کی طرف تمام باتوں کی بازگشت ہے, سب نے وہیں پر پلٹنا ہے, اپنا اپنا وقت ہے جو گزارنے کے بعد سب خدا جلدی بھی نہیں ہے. اگلی آیت کے اندر ہمیں وہ بات نظر, تو ان کو یہاں پر مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے فراہم کیا گیا, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو, اور تمہارا ایمان اللہ پر ہوتا ہے. اور اگر اہل کتاب, اب یہاں سے جو اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب میں بھی خاص طور پر یہود, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. ان میں سے بھی کچھ مومنین ہیں اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بدعمال ہیں, فاسق ہیں, یعنی دیکھنے کے بعد کہ ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں رسول کی, آخری رسول کی, اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے, تو اس سے بڑھ کر ان کے فسق اور فجور کی کیا دلیل ہو سکتی ہے, خاص طور پر جو ان کے علماء ہیں, جو ان کے احبار ہیں, رہبان ہیں, جو ان کے پریسٹ ہیں, ان کی ذمہ داری اس وجہ سے زیادہ بن جاتی ہے کہ انہیں ڈائریکٹ ایکسس حاصل تھا کتابوں کا. لیکن جو ان میں سے پوٹینشلی ایمان لانے والے ہیں ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے, اور بالآخر ان میں سے بات تھے کہ جو ایمان لے آئے. اب اس مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان اہل کتاب کے ساتھ اگر کبھی مقابلے کی نوبت آ پڑے تو پھر ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ لن یضرکم الا اذن, وہ ہرگز تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر کچھ اذیت. اذیت تو بہرحال میدان کے اندر جب آئیں گے مقابلہ ہوگا تو اذیت کے لیے ذہنی طور پر انسان کو تیار بھی رہنا چاہیے اور پریکٹیکلی اس کو فیس کرنے کے لیے میدان میں آنا چاہیے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کریں گے تو یہ میدان میں ٹک نہیں سکیں گے, یہ بھاگ جائیں گے, پھر اس کے بعد ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. پھر یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کریں, مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا کہ بلا وجہ ان کے ساتھ قتال کرو, لیکن اگر یہ قتال کریں تو یہ میدان میں ٹک نہیں پائیں گے اور یہ بھاگ جائیں گے. ان کے اوپر ذلت کی مار پڑی ہوئی ہے, ان کے نصیب میں گویا لکھ دیا گیا ہے ذلت کا معاملہ, کہیں پر بھی یہ چلے جائیں مگر یہ کہ اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جائیں, یعنی اس کا تو مطلب بہت واضح تو یہی نکلتا ہے کہ وہ دین اسلام ہی کو قبول کر لیں, اللہ کی پناہ میں آ جائیں, وہ حبل من الناس, اور یا پھر انسانوں میں سے کسی کا سہارا ڈھونڈ لیں. یعنی اب اگر مثال کے طور پر لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ساز باز کر کے اگر وہ ایسا کچھ کر پاتے ہیں جس سے وہ ظاہری طور پر کچھ ڈیکوریٹو اپنا اسٹیٹس بنا سکیں تو بنا لیں, لیکن یہ کہ وہ دیر پا نہیں ہوگا. اس آیت کے ذریعے سے اور اس جملے کے ذریعے سے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے گویا جو آج تقریباً 1400 برس کے بعد انگلستان اور امریکہ کی حمایت سے اسرائیل کی سلطنت کے قیام کی وجہ سے جو اعتراضات زبانوں پر آنے لگے کہ کہنے والوں نے کہا کہ قرآن نے کہا تھا کہ ان پر ذلت لکھ دی گئی ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں مشہور تھا کہ یہودیوں کی کوئی سلطنت دنیا میں نہیں ہو سکتی, پھر یہ آج کی سلطنت کیوں کر قائم ہوگی. مگر قرآن نے صاف خود بتا دیا ہے کہ ایکسپشنل کیس یہ والا بنے گا کہ وہ خود تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس ذلت سے کبھی نہیں نکل سکتے, ہاں اللہ کی طرف سے کوئی معاہدہ ہو یعنی جزیہ دے کر وہ اسلام کی پناہ میں آ جائیں یا کچھ اور لوگوں کے سہارے کبھی قوت حاصل کر لیں تو اور بات ہے, اب دنیا خود یہ فیصلہ کرے کہ یہ اسرائیلی حکومت دوسروں کے سہارے سے قائم ہوئی ہے یا نہیں, اب بھی کیا دنیا اعجاز قرآن کا انکار کرے گی. یہ تبصرہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل خطاب کے اندر کیا ہے جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اور کافی ہے. مزید یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر محتاجی بے چارگی, یہ بھی ان کے اوپر اس کی مار ہے. سورہ بقرہ کی آیت کے ذریعے سے بھی ایک قرینہ بنتا ہے کہ یہاں پر خاص یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب یہ سب کچھ ان کے اوپر کیوں ہے, اس کا ریزن کیا ہے, وہ ہمیں یہاں پر چار اس کی وجوہات بیان کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق, انہوں نے نافرمانی کی اور یہ لوگ ظلم اور تجاوز کرنے والے ہیں. تو اب یہ ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو بھی کہ اگر ان کے کسی کردار کے اندر یہ چیز آ جائے کہ آیتوں کا انکار شامل ہو جائے یا انبیاء کا قتل وہ کرنے لگے اور یا پھر انبیاء سے جن کی منیت کی نسبت ہے ان کو اگر وہ قتل کرنے لگے, نافرمانی ان کا شعار بن جائے اور ظلم و تجاوز ان کا تعارف بن جائے, تو پھر ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ایسی ہی ذلت کی مار خدا نہ کرے ان کے لیے بھی نہ لکھ دی جائے. آگے پھر اس کے قرآن مجید کا ایک انداز ہے, ایک اعتدال والا, کہ ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ سب بھی برابر نہیں ہے, لیسو سوا ان, یعنی اہل کتاب میں سے بھی ایک گروہ ہے کہ جو حق پر قائم رہنا چاہتا ہے اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے رات کے مختلف اوقات میں اور سجدہ ریز رہتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, یہ امر بالمعروف کرتے ہیں, یہ برائیوں سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ صالحین میں سے ہیں, اور جو خیر کا کام یہ کریں گے تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا اور اللہ متقین سے واقف ہے. یہاں پر متقین کا ایک مطلب تو وہی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو پرہیزگار ہیں, جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور ایک مطلب وہ بھی بہت عمدہ بنتا ہے کہ جو ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں مگر ہدایت ہے متقین کے لیے, اور وہاں پر یہ ترجمہ کیا گیا تھا کہ فکر نجات رکھنے والے. تو اب یہ اہل کتاب کا وہ گروہ ہے کہ جس کو ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے, ریفیوز نہیں کریں گے, بلکہ یہ وہ افراد ہیں جو پوٹینشلی مسلمان ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کا انداز یہ بتاتا ہے کہ جیسے ان کو حق اور حقیقت کی طرف متوجہ کیا جائے گا یہ فوراً اسلام کو قبول کر لیں گے. ان کو متوجہ کیا جائے گا کہ تمہاری کتابوں کے اندر دیکھ لو یہ نشانیاں موجود ہیں, تو وہ انکار نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ کسی عصبیت کا شکار نہیں ہے, تعصب کا شکار نہیں ہے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ پوٹینشل رکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال یہود کے اندر ایک گروہ تھا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا, اگرچہ وہ کم لوگ تھے مگر بہرحال ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو تو یہ وہ افراد تھے کہ جن کی یہاں پر مداح کی جا رہی ہے. اور آگے بھی اگر کوئی حق اور حقیقت کو قبول کرنے والا ہو صرف اور صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ نے یا باپ دادا نے ایک طریقہ بتا دیا ہے, تو اس کے بعد وہ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور واقعا حقیقت کی طرف ان کی طلب جو ہے وہ صادق ہو, سچی ہو, تو یہ بہت ہی ایک عمدہ بات ہوگی جس کی تعریف کی جائے گی. یہاں پر آیت نمبر 115 مکمل ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.